अजीजानिमिन, आप इंतहाई आजिज़ी से दुआ मांगे रावंद आलम के हुजूर अक़दस की तरफ मुतवज्जू होते हुए दुआ मांगे कि वो मदद फरमाए हैं इन लम्हात में जो आपने इबादत के लिए इजलिस के लिए खास कर दिए हैं, उसकी यारी की ज़रूरत है। क्योंकि मोमिन का कोई भी काम खुदावंद की ताईद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है, और अगर किसी तरह से आगे भी बढ़ता है तो उसमें मज़ा नहीं आता। लज़्ज़त खुशी उसी में है कि खुदावंद यारी दे, तौफीक दे, हिम्मत दे, पेशगिरी फरमाए, रहनुमाई करे, ताकि जान के अंदर जो तलखी है वो दूर हो जाए और एक ऐसी अच्छी खुशगवार हालत गुजरे जिसमें हम महसूस कर सकें कि इस वक्त नूर की ताबिश हो रही है, नूर की शाही पड़ रही हैं, किरणें पड़ रही हैं और खुदावंद की नज़र है। मोमिन का जब ऐसा एहसास होगा तो उस वक्त मोमिन को खुशी हासिल होगी। अज़ीज़ाने मन, इबादत के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। इबादत बुनियाद में एक ही है और वो माबूद बरहक की इबादत है, लेकिन उसमें भी गुनागुनी है, यानी उसमें कई इसमें पाई जाती हैं। मोमिन को यकीन रखना चाहिए कि अंबिया व औलिया की जो इबादत है वो बहुत ही आला है, और अवाम की जो इबादत है वो इब्तिदाई नौयत की इबादत है, इसका मोमिन को यकीन होना चाहिए। और मोमिन को चाहिए कि वो हमेशा अपनी इबादत में बंदगी में तरक्की करे, वो लफ्जों में इबादत करे, वो लफ्जों के मानी में इबादत करे, वो इल्मी तौर पर इबादत करे, वो इरफानी तौर पर इबादत करे, वो असमा में इबादत करे, वो कलिमात में इबादत करे, वो शुक्रगुजारी में इबादत करे, वो तौबा में इबादत करे, वो तसव्वुरात में, ख्यालात में इबादत करे, वो गौर फिक्र में इबादत करे। गौर फिक्र इस कायनात जाहिर में, गौर फिक्र अल्लाह की किताब में, और गौर फिक्र अपनी जात में। ये गौर फिक्र भी बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और ताकि मोमिन इन इबादत से आगे बढ़ सके और अल्लाह का वो मकसद पूरा हो जाए जिसके लिए इंसान यहाँ इस दुनिया में आया था, और वो मकसद एक ऐसी इबादत से मुतालिक था कि वो इबादत मारिफत की रोशनी में हो। खुदावंद आलम अपनी किताबी हिकमत आगीन में इरशाद फरमाता है कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं वो सब सिजदा करती हैं अल्लाह के लिए, हर चीज सिजदा करती है, लेकिन क्या तमाम चीजों के सिजदे फजीलत में, कबूलियत में एक जैसे हैं? नहीं नहीं, सिजदा हर चीज करती है, लेकिन ये देखना होगा कि मारिफत कहाँ है, किस मखलूक में मारिफत है। सिजदा के मानी ताबेदारी के हैं। अल्लाह ने चीजों को जो नेचर अता कर दी है उस नेचर के मुताबिक तमाम چیزیں اپنی اپنی طرح سے سر بسجود ہیں، جسے قرآن ہی نے کہا کہ درخت بھی سجدے کرتے ہیں، ان درختوں کا سجدہ ہوا کے جھونکوں سے ہے اور سورج کے ذریعے سے جو ان درختوں کا چھاؤں پڑتا ہے، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف، اور وہ سایہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ درخت اپنی نیچر کے مطابق قانونی نیچر کے لیے تابداری کرتا ہے اور اس تابداری کے معنی میں درخت سجدہ کرتا ہے۔ تو کیا اس سجدے میں کوئی معرفت ہے؟ نہیں نہیں، معرفت کے نہ ہونے کے سبب سے اس درخت کو کوئی فضیلت نہیں ملے گا۔ اور جانور سجدہ کرتا ہے، دیکھیں کہ ہر وقت اس کا سر زمین کی طرف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، اس کلیہ کے تحت ہم نے دیکھا اور واقعاً تمام جانور سجدہ کرتے ہیں۔ آدمی چلتا پھرتا ہے تو اس کا سر آسمان کی طرف ہوتا ہے اور جانور ہر وقت جھکا ہوا نظر آتا ہے، سر اس کا گویا سجدے میں لگا ہوا۔ قرآن سے فدا، صحیح کہا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، تو ہم نے جانوروں کو دیکھا یہ ایک سجدے میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہ سجدہ کیسا ہے؟ کیا یہ معرفت کی روشنی میں ہے؟ نہیں نہیں، یہ معرفت کی روشنی میں نہیں ہے، یہ اضطراری سجدہ ہے، یہ مجبوری کا سجدہ ہے اور یہ نیچرل ہے، یعنی نیچر نے، قانونی قدرت نے، قانونی فطرت نے ان کو جھکا دیا ہے، یہ ایسا سجدہ ہے۔ پتھر بھی سجدہ ہے، پتھر کا سجدہ یہ ہے کہ وہ ایک حال پر، حالی جمود پر ٹھہرا ہوا ہے، وہ موشن لیس ہے، وہ غیر محرک ہے، وہ حرکت نہیں کرتا۔ آپ کہیں پتھر کو فضا کی طرف ذرا پھینک دیں اور دیکھیں کہ وہ زمین کی طرف لوٹتا ہے، یہ قانون نے اس کو زمین سے وابستہ کیا ہے، یہ سجدہ ہے۔ پانی کو دیکھیے، وہ ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا جاتا ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی نیچر ہے، اور کوئی رکاوٹ آ گیا تو وہ رک جاتا ہے، اور جب اس پر زیادہ گرمی پڑتی ہے تو یہ کھولتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت نے اس پانی کو جو فطرت دی ہے اس کے مطابق پانی کام کرتا ہے، تو یہ پانی کا سجدہ ہے۔ غرضی کی تمام چیزیں سجدہ کرتی ہیں، مگر اس سجدے میں یا اس نوعیت کے سجدے میں کوئی معرفت نہیں۔ اب آئیے انسانوں کی طرف، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب جو مذہب میں ہیں اپنے اپنے طور سے سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مذہب نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ بھی کسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو البتہ انسانی فائدے کا کام ہے، اسی طرح قدرت ان سے بھی کوئی کام لیے بغیر نہیں چھوڑتی، تو وہ بھی ایک طرح سے سجدہ کرتے ہیں۔ جہاں بھی جان چیزیں سجدہ کرتی ہیں وہاں وہ لوگ بھی ایک طرح کا سجدہ کرتے ہیں جو مذہب نہیں رکھتے ہیں۔ اب آئیے عوالمی مذاہب میں، جہاں پر بہت سے مذاہب ہیں، تو یہ مذاہب والے اپنے اپنے طور سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن
ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مگر ضمانت وہاں ہے جہاں پر عبادت اور سجدہ بامعرفت ہوگا، بے معرفت نہیں بامعرفت ہوگا، تو اس سجدے کی فضلت ہوگی اور اس سجدے کا ثواب ہوگا۔ تو عزیزان ایمان، یہ معرفت ایسی ہے کہ اسی کے خاطر یہ کائنات بنی ہے اور اسی کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، جیسا کہ خدائی تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ولیعرفون۔ یہ جو ولیعرفون جو ہے، یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ تفسیر ہے کہ کچھ بزرگان دین نے کہا کہ یہاں منشا معرفت کا ہے اور معرفت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے شروع میں الحمد ہے اور اس میں خدائی جلیل الجبار نے انسانوں کو تعلیم دی ہے، فرمایا ہے کہ یوں کہا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خصوصیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، معرفت کی روشنی میں تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور بلا شرکت غیر، کسی اور کی شرکت کے بغیر ہم تجھ سے اور تجھی سے یاری چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ان دو باتوں کے بعد، ایک عبادت اور پھر تجھ سے یاری چاہنے کے بعد، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں راہ راست پر چلائے۔ راہ راست پر چلنے سے متعلق جتنے وسائل ہیں وہ سب ہمیں مہیا کر دیں، مثلا ہادی برحق کی شناخت، اس کی دوستی، اس کی محبت، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئی ہیں، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ راستہ ہمیں چاہیے، اس راستے کی ہدایت چاہیے۔ اب اس میں غور کرے تو بہت ساری حکمتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے، بہت ساری حکمتوں کا، اور اس میں اتنا علم ہے انہی الفاظ کے گرد گرد، علم کے جواہرات کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے۔ مثال کے طور پر جب بھی یہاں ہم کوئی سوال کریں گے یا جب بھی کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے تو بہت ساری حکمتیں اس مقام سے ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی وہ حضرات کون ہیں جن کا یہاں حوالہ ملتا ہے، جن کی راہ پر چلنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے؟ تو وہ انبیاء ہیں، یعنی پیغمبران اور صدیقین ہیں، ان کے اوصیاء، شہداء ہیں یعنی ائمہ طاہرین، صالحین ہیں جسے حجت پیر بزرگ، ان حضرات کی راہ روحانیت کے لیے درخواست کرنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے جو نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ عظیم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ نے یہ چاہا ہے کہ مومنین یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ تحیہ کر لیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کہ نقش قدم پر آگے سے آگے اور آگے سے آگے چلتے جائے، یہاں تک کہ آخری منزل آئے، یہاں تک کہ اللہ کا آخری دیدار، کسی رکاوٹ کے بغیر، کسی تردد کے بغیر آگے سے آگے جانے کے لیے فرمایا گیا. ایک تو یہ تصور، دوسرا یہ ہے کہ ان حضرات پر اللہ نے اپنی نعمتیں برسائی تھیں، اب یہ بات تحقیق طلب ہے یا یہ کہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں سے کیا مراد ہے اور وہ نعمتیں کس نوعیت کی تھیں؟ جاننا چاہیے، یہ مومن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو گہرائی سے سمجھیں، اس لیے کہ یہ مومن کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مومن کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں، لہذا یہ بات ضروری ہے کہ مومن اللہ کی نعمت کے بارے میں سوچیں سمجھیں، کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ ہر روز مومن اس کو کرتا رہتا ہے، اور امام عالی مقام کا فرمان اقدس یہ ہے کہ عبادت و بندگی اور دعا کے مطلب کو سمجھ لیا جائے. تو اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں صرف یہ نہیں جو ہم جسمانی طور پر اس سے دنیا میں دیکھتے ہیں، مثلاً کھانا پینا، لباس، آسائش، مکان وغیرہ، یہ تو ادنا نعمتیں ہیں. اگر نعمتوں کا مطلب یہی ہوتا کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو لیتے، اس صورت میں خداوند عالم نے دنیا میں جن لوگوں کو، جن دنیوی اور ظاہری بادشاہوں کو دنیا کی بادشاہی دی ہے یا جن کو دنیا دی ہے، پھر تو جسمانی اور مادی نعمتیں ساری ان سے متعلق ہو جاتی ہیں، مگر یہ بات نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس مقام پر یہ دعا مانگے یا اس سے معنی میں دعا مانگے کہ خداوندہ تو نے اہل دنیا میں سے جن کو بڑی بڑی دولتیں دی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں دی ہیں، ان کا راستہ ہم کو دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نعمت کو دنیوی طور پر لیں اور دنیا سے متعلق کریں اور ظاہری نعمت سے ہم آگے نہ بڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی راہ کو طلب کر رہے ہیں جو اہل دنیا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے. جسمانی نعمت کی جو حد ہے اس حد میں صحیح ہے یہ نعمت، لیکن اصل نعمت جو ہے وہ روحانی ہے، اور روحانی نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم کی نعمتیں وہ ہیں جو عقلی ہیں، علمی ہیں، اور دوسری نعمتیں وہ ہیں جو روحانی ہیں. علمی اور عقلی نعمتوں کو مومن جانتا ہے، نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کو تجربہ ہے کہ علم سے اور عقل کی چیزوں سے، حکمت سے اور خدا کے بیدوں کے جاننے سے کیسا مزہ آتا ہے، کتنا لطف ملتا ہے، کیسی چاشنی ہے، کس قدر شیرینی ہے، یقیناً معرفت میں، علم میں. اور روحانی نعمتیں یہ ہیں کہ عبادت اور تسبیحات اور اذکار میں سے جو خوشی ملتی ہے یہ روحانی نعمتوں کی خوشی ہے، اور امام کی محبت بھی سب سے پہلے روح سے متعلق روحانی نعمت شمار ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام وہ حضرات ہیں جن پر خداوند عالم نے اپنی ساری نعمتیں برسائی ہیں اور ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ نعمتیں صرف انبیاء و اولیاء کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مومنین بھی اس میں شامل ہو جائے، اور اسی کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم مانگو، وہی راستہ مانگو، اسی راہ کی ہدایت مانگو جس پر انبیاء و اولیاء چلتے رہے ہیں. اس سے یہ روشنی ملتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ مومنین بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، زمرہ انبیاء و اولیاء. نبی کا فریضہ، ایک فریضہ ہے، وہ نبی ہے، وہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. ولی کا مطلب دوست خدا ہے، لیکن مومنین بھی تو خدا کے دوست ہیں. جو خدا کے دشمن نہیں ہیں وہ خدا کے دوست ہی ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا کے دوستوں کے درجات ہو سکتے ہیں، کوئی کسی قدر آگے ہو سکتا ہے، کوئی کسی قدر پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ اصطلاح بنی ہے، اولیاء ایک عربی لفظ ہے، ولی کی جمع اولیاء، اور لغوی معنی اس کے دوست. تو مومنین خدا کے دوست ہیں، اور خدا کی دوستی یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ مومنین خود کو معلوم نہیں، کوئی مومن خود کو مجبور مقہور سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جن افراد کو راہی مستقیم کی روشنی ملی ہے، راہی مستقیم کی ہدایت ملی ہے، تو یہ ایک ایسا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کا کوئی انعام. مومن کو موازنہ کرنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ہدایت کی کتنی قدر ہونی چاہیے، امام کی دوستی اور اس کے مقدس دامن تک مومن کا ہاتھ پہنچا. اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر ساری زندگی کو اس کی شکر گزاری کے لیے لگایا جائے یا وقف کر دیا جائے تو بھی کم. امام کے مقدس دامن تک مومن کا ہاتھ پہنچ جانا، پیچھے دیکھے کتنے لوگ ہیں، پیچھے دیکھیں، مڑ کر دیکھیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ آگے دیکھیں، کبھی پیچھے بھی دیکھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنے لوگ پیچھے ہیں، اس سعادت سے، دری دولت سے کتنے لوگ محروم ہیں، کتنے لوگ دور ہیں. دیکھنا چاہیے، یہ شکر گزاری کا فلسفہ ہے. جب تک ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے اور ان لوگوں کا اندازہ نہیں کریں گے کہ کتنے کتنے لوگ اس سعادت کے بغیر ہیں، اس مقدس در سے دور رہ گئے ہیں یا ہو چکے ہیں، نزدیک آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ دور ہو گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا. ہمیں اس قانون میں یا اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کیوں ہے، اور اگر ہم کبھی اس کے لیے سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ بعد کی چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، شکر گزاری بجا لانی چاہیے، اور شکر گزاری کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس کا اختصاص کیا ہے، کیا یہ عام چیز ہے یا خاص چیز ہے، کیا یہ سب میں مساوی ہے، کیا سب لوگ اس میں یکساں ہیں، سب کے ہاتھ میں امام کا دامن اقدس ہے، سب اس در سے وابستہ ہیں، خدا کی رسی کو سب لوگ تھامے ہوئے ہیں، سب کو دیدار ملتا ہے، سب اہل معرفت کہلاتے ہیں. نہیں، نہیں. اگر نہیں تو پھر شکر، شکر کرنا چاہیے. شکر کے بغیر کوئی نعمت ہم کو خوشی نہیں دے سکتی. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس حالت میں لال اور پتھر ایک جیسا ہے، کوئی شخص گوہر کو نہیں سمجھتا ہے اور گوہر اور پتھر کے درمیان فرق امتیاز نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے نزدیک کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانونی امتیاز نہیں ہے، قانونی تخصیص نہیں ہے، قانونی تعمیم و تخصیص نہیں ہے، نہ وہ تعمیم جانتا ہے نہ وہ تخصیص جانتا ہے، لیکن مومن کو بصیرت ملی ہے، وہ اس بصیرت سے سمجھ سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو پوری دنیا کی سلطنت ملتی پر امام کا دامن نہیں ملتا، یہ رستہ نہیں ملتا، تو کیا اس حالت میں ہم نیکبخت ہوتے؟ کیا اس وقت ہم خود کو خوش نصیب سمجھتے؟ عذروی عقل، عذروی قانون، نہیں نہیں، ہماری بہت بڑی شومی ہوتی، بدبختی ہوتی کہ اگر یہ رستہ نہیں ملتا اور دنیا کی بادشاہت ملتی، ہم دنیا کے شہنشاہ ہوتے، یا کوئی اور دنیا کی بڑی چیز ہمارے پاس ہوتی، دنیا کی چیزوں میں سے نہیں، اس وقت ہم خوش نصیب نہیں ہوتے، بد نصیب ہوتے اور بد قسمت ہوتے۔ اس کے لیے کیا ہم کو شکر بجا نہیں لانا چاہیے، شکر گزاری کے آنسو کبھی نہیں بہانا چاہیے؟ اوہو، شکر گزاری بہت بڑی اہم چیز ہے، یہ اپنے ساتھ روشنی لے آتی ہے، یہ اپنے ساتھ خوشی لے آتی ہے، یہ اپنے ساتھ وسعت لے آتی ہے، پھر اس نعمت پر روشنی پڑتی ہے، پھر اس نعمت کی قدر و قیمت کا پتہ لگتا ہے، پھر دوسری نعمت آنے لگتی ہے۔ ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کیوں نہیں آتی ہے؟ دنیا کی کوئی مثال لے، کوئی تونگر ہے، کوئی امیر ہے، اپنے کسی نوکر کو کچھ دیتا ہے اور وہ نوکر اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کرتا ہے، اور نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ وہ شکر گزاری کرتا ہے، تو اب اس امیر کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی کہیں، عقل کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اب ایسے امیر کا جو دل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ خوش نہیں ہوگا، اور دوسری چیز جو اس کے بعد دینی چاہیے نہیں دے گا، کیوں دے گا؟ دنیا کے کسی امیر کی مثال نہ صحیح، کسی بادشاہ کی مثال صحیح، یا کسی مہربان باپ کی مثال صحیح کہ وہ اپنے کسی بچے کو کوئی چیز دیتا ہے، بچہ اس کو پھینکتا ہے، توڑتا ہے، اس کو ٹھیک استعمال نہیں کرتا ہے، تو اب باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دوست کسی دوست کو ایک شائی دیتا ہے، وہ دوست اس کے لیے خوش نہیں ہوتا ہے، شکریہ بھی نہیں کہتا ہے، دل سے خوش بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس چیز کو اچھی طرح سے استعمال بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دوست اس کو دوسری چیز نہیں دے گا۔ اگر آج یہ نعمت، یہ دین اللہ کی نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، بار بار سوچیں، غور کریں، تجزیہ کریں کہ ہم کو جو چیز ملی ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات، زمین بھر کی دولت، سونا چاندی، جواہرات، زر و گوہر، مال و متاع، خزانے، اگر مومن اس طرح سے نہیں سوچتا ہے تو پھر کیا سوچتا ہے؟ مومن کے پاس جو روحانی دولت ہے یا جو روحانی نعمتیں ہیں، بار بار ان پر مومن کی نگاہ پڑنی چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرے، یہ مومن کا فائدہ ہے۔ پھر کبھی انسان کا دل دکھتا ہے، کسی بھی بات سے مومن को रंज पहुंचता है। किसी भी दुनियावी चीज की कमी होती है, ये अच्छा मौका है तजिया के लिए, सोचने के लिए। फिर सोचना चाहिए, मुझको ये दुनिया की चीज नहीं मिल रही है या दुनियावी तौर पर मैं किसी कदर दुखी हूं, तो सोचना चाहिए ठीक है दुनियावी तौर पर मैं दुख में हूं या तकलीफ में हूं, मगर दीनी तौर पर नहीं हूं। फिर मुवाजना करना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी कितनी देर तक है। तो इंसान के अंदर बहुत से ख्यालात आते हैं और इंसान हमेशा एक ख्याल में नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो खुदी है वो एक बड़े इदारे की तरह है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेंबरान अरकान काम करते हैं। मैंने कभी सोचा था कि इंसान की अना क्या, इंसान की अना के बारे में हम कह चुके हैं कि वो एक यूनिटी है, वो एक वहदत है और इस यूनिटी के तहत इंसान में बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से अनासर हैं इस यूनिटी को मुतासिर करने के लिए, इस अना को बनाने के लिए। क्या एलिमेंट्स हैं? रूह के बहुत से जर्रात हैं और जर्रात की तो किस्में हैं, यानी कुछ रूहें बचगाना किस्म की हैं जिस तरह छोटे छोटे बच्चों की आदतें होती हैं, कुछ रूहें बूढ़ों की सी आदत रखती है, कुछ रूहें जवानों की तरह है। गरजी की एक बड़े माशरे में जिस तरह मुख्तलिफ आदतें पाई जाती हैं, इसी तरह इंसान की अना मुख्तलिफ आदतों का कलेक्शन है, मुख्तलिफ आदतों का मजमुआ है। लिहाजा इंसान के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ख्याल आते हैं। अब मैं इसके बाद क्या कहना चाहता हूं, इन मुख्तलिफ आदतों से मुतासिर होकर इंसान कभी कभार दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस करता है। वो कहता है कि मेरे पास इतनी सारी दौलत होती तो मैं ये करता और वो करता वगैरह वगैरह, या दूसरी तरह से इसी हसरत को दूसरी तरह से सामने लाता है, कहता है कि काश मेरे पास इतनी सारी दौलत हो, या मैं फलान अमीर की तरह अमीर होता। इंसान की ऐसी सोच में गलती है, ये दुरुस्त नहीं है। उसको सोचना चाहिए, उसको यह भी जानना चाहिए कि जिस अमीर आदमी को वो सामने रखता है और उसको एग्जाम्पलरी करार देता है दौलत के लिहाज से, दुनियावी तरक्की के लिहाज से, क्या वो कामयाब है? जाहिर में कामयाब है, तो क्या इसने उसके बातिन को देखा है? क्या ये सब कुछ जानता है कि इस दौलत के नतीजे में क्या क्या खराबियां उसमें पैदा हो गई हैं? तो उन तमाम बातों को ये जानता है? नहीं जानता है। नहीं जानता है तो फिर वो राष्ट्र क्यों करता है? तो खुदा की तरफ देखना चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? दौलत नहीं मांगनी चाहिए। दौलत एक ज़ेली और ज़िमनी चीज है। ईमान की मजबूती, ईमान की सलामती मांगना चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए, रिजा यानी खुदावंद की खुशनूदी मांगनी चाहिए। देखिए, हमें यह तो जानना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज क्या है। मोमिन हर वक्त दुआ करता है तो उसको ये जानना चाहिए कि इस दुआ में कौन कौन से बुनियादी अनासिर की जरूरत है, कौन कौन से बुनियादी अल्फाज की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये है कि खुदावंद की खुशनूदी, खुशनूदी यानी जिसे रिजा भी कहा जाता है और कुरान की जबान में जिसको रिजवान भी कहा गया है, अल्लाह की रिजा, उसकी खुशनूदी, ये बहुत बड़ी चीज। हम अगर खुदा की खुशनूदी को चाहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह हमको
ایسا ہی رکھے گا کہ ہم کو کچھ نہیں دے گا. جب ہم اللہ کی خوشنودی کو چاہیں گے تو ہمارا نسب العین بہت ہی بلند ہوگا, بہت ہی بلند ہوگا, اور یہ امام کے اس فرمان کے منشا کے مطابق ہوگا جس میں امام برحق نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو اوپر دیکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس اپنی ظاہری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہیں, اس کے اندر کچھ معنی ہے. معنی یہ ہے کہ ہم اپنے نسب العین کو بہت ہی اونچا رکھیں, اور اس نسب العین کو اونچا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس چیز کو چاہیں جو سب سے اونچی ہے اور بیچ سے بھی اونچی ہے. کیا چیز ہے بیچ سے اونچی؟ اور قرآنی سے بتائیں اور قرآنی کی روشنی میں ہم کو سمجھائیں کہ بیچ سے اونچی چیز کیا ہے. وہ رضوان ہے, اللہ کی خوشنودی. اور رضوان کے دو معنی ہیں, ایک تو اللہ کی خوشنودی ہے, دوسرے معنی میں کہتے ہیں کہ رضوان ایک فرشتہ ہے. تو بہشت کے باغات کا باغبان ہے. بہشت کے باغات کا جو باغبان ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ دنیا کا کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا, وہ خدا خود ہو سکتا. اچھی بات ہے کہ ہم باغ کو نہ چاہیں تو باغبان کو چاہیں, باغبان کو چاہیں گے تو باغ اسی کے تحت خود بخود آئے گا, اور باغ کہاں جائے گا. یہ مومن کی دانش مندی ہے, یہ رضا چاہنے کے معنی ہے. ہم اللہ کی رضا کو چاہیں گے, اس کی خوشنودی کو چاہیں گے, تو اس کے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ملے گا. مثال کے طور پر کوئی خوش مند انسان دنیا کی کسی بادشاہ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو دوستی کا فلسفہ یہی بہتر ہوگا کہ وہ صرف بادشاہ کے ساتھ دوستی رکھے, ایسا نہ کہے کہ یہ دو وہ دو پھر دوستی ٹوٹ جائے گی. بادشاہ سمجھے گا کہ کتنا کمینہ انسان ہے, وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. سب سے چاہیے یہ تھا کہ یہ آدمی اس بادشاہ کی دوستی کو چاہتا, اسی کا خواہان ہوتا, اسی کو چاہتا, اسی کا جویان ہوتا. جب دوستی ہوتی تو دوستی ایک ایسی چیز ہے, خوشی اور خوشنودی ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ بادشاہ ہر وقت سوچتا کہ میں اپنے دوست کو کس طرح خوش کروں, اور وہ طرح طرح سے اس کو نوازتا اور گناگن نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دیتا. لہذا خوشنودی رضا بہت بڑی چیز, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ کی رضا کو چاہے, خوشنودی کو چاہے. خوشنودی فارسی لفظ ہے, رضا عربی لفظ ہے, رضوان بھی عربی ہے, اور قرآن کا خاص ٹرم ہے, خاص اصطلاح ہے. اور یہ مثال بہت ہی اچھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہم باغ کو چاہیں یا باغبان کو چاہیں. باغبان کو چاہیں تو اسی کے تحت باغ آ جائے گا. یہ ہے کہ مومن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, مومن کو مومن بنایا گیا ہے تو اس کو بیکار نہیں چھوڑا گیا ہے, اور مومن خدا کی نظر میں بہت بڑی مخلوق ہے, اور مومن بہت بڑا نام ہے. یہ نام اتنا بڑا ہے کہ المومن یہ خدا کا نام ہے, عمر کا نام ہے, امام کا نام ہے, اور مومن کا نام ہے. یہ مشترک ہے, اور اسی نام میں اللہ اور اس کا رسول اور امام اور مرید سب اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا نام ہے, یہ نام مشترک اس سینس میں ہے, اس معنی میں ہے کہ اس کے اندر بہت ترقی ہے, یہ ترقی اللہ تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ غور و فکر, یہ شکر گزاری, یہ سوچ
مومن کے فرائض میں آتی ہے، اور اس لیے مومن کو ہر نعمت پر شکر گزاری بجا لانی چاہیے تاکہ شکر گزاری کے اس فلسفے سے اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے، پھر مزید نعمتیں ملیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نِعْمَتِي، اور اگر تم میری نعمتوں کے لیے شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں سے اور عطا کروں گا، اور نوازوں گا، اور دوں گا۔ یہ ہے صراط مستقیم کی ہدایت کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ خداوند عالم نے جن حضرات پر نعمتیں برسائی ہیں ان کے ساتھ ہو جانے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے جس طرح سے قرآن میں تعلیم دی گئی ہے، اس کا پس منظر اور اس کی وضاحت یہ ہے۔ تو مومن کو مومن اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کی دولت کو سمجھے، اس نعمت کو سمجھے۔ اور حالانکہ نعمت ایک ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ نے سارے دین کو کور کیا ہے، جیسے اس روز جب کہ مولا علی حضرت کے جانشین مقرر ہوئے تو ارشاد فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیت میں دین اسلام کو نعمت قرار دیا گیا ہے، اور نعمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ نعمت چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے اور بڑی سے بڑی بھی ہے، جہاں یہ بہت بڑی ہے تو وہاں پورے دین کو کور کرتی ہے، اور یہ تصور بہت عمدہ تھا، یہ مثال بہت اچھی تھی کہ ہم صرف بھیشت کے لیے دعا نہ کریں بلکہ ہم اپنی دعا میں خداوند کی خوشنودی کو مانگیں، ہم ادنا چیزوں کو طلب نہ کریں، ہم اعلیٰ چیزوں کو طلب کریں۔ تو ادنا چیزیں جن کو آنی چاہیے وہ بڑی چیزوں سے منسلک ہو کے آ جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ مومن کو اپنی دعا میں کس نوعیت کے الفاظ کو طلب استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہاں ایک بات، چونکہ دعا سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے کہ دعا میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے۔ فائدہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک براہ راست اور ایک بالواسطہ۔ براہ راست کا مطلب ہے ڈائریکٹ، اور بالواسطہ کا مطلب ہے انڈائریکٹ۔ بعض دفعہ کسی چیز کے انڈائریکٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دنیا بھر کے مومنین کے لیے دعا کریں گے تو رد عمل کے طور پر اس سے ہم کو فائدہ ملے گا، اور اس سے دورا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہم نے مومنین کے لیے دعا کی، اور اسی وقت خود ہمیں بھی اس سے فائدہ ملنے لگا۔ اگر ہم محدود ہو کے اپنے لیے دعا مانگیں گے تو پھر اس کا فائدہ بہت کم ہوگا۔ لہذا ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے ایسے مومنین ہو سکتے ہیں جن کے مسائل، اگر ہمارا یہ تصور صحیح ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک جلن شروع ہو جائے گی جب ہم سپوز کریں گے کہ دنیا میں کوئی مومن دکھی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، اور ہوتا رہتا ہے۔ ہم اپنے علاقے یا اپنے ملک یا اپنے ماحول کا بھی خیال کر سکتے ہیں، اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں کہ فلان 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 مومن تکلیف میں ہے، اس کا تصور کر سکتے ہیں، اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا۔
نیز دعا میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ کبھی کبھار بلکہ اکثر ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم جن مومنین کو نہیں چاہتے ہیں، یعنی کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، تو ایسے مومنین کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اس میں عظیم حکمت ہے. کہنا چاہیے کہ خداوند ہم نے غفلت میں اور نادانی سے فلان مومن کی غیبت کی تھی اور فلان مومن کے ساتھ ہماری نااتفاقی ہے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہوئے اس کے حق میں دعا گزارتے ہیں کہ اس کے ایمان کی سلامتی ہو، اس کے دین کی سلامتی ہو اور اس کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل ہو وغیرہ. اس میں کیا ہوگا، نیچرلی ہمارے دل کے اندر جو رنجش ہے وہ پگھلنے لگے گی. مومن کو روحانی ترقی سے کچھ چیزیں روکی رکھتی ہیں، اور ان ایسی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کچھ مومنین کے ساتھ رنجش رکھتا ہے. جب وہ روحانی طور پر اپنی دعا میں ان کے لیے بلائی چاہے گا تو خداوند کو اور فرشتوں کو یہ بات بہت اچھی لگے گی کہ بندہ مومن نے اپنے دل سے کینے کو دور کیا، اب اس کو راستہ ملے گا، آگے بڑھایا جائے گا، نیز ثواب ملے گا، نیز اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ دعا ایک ایسی پوری حکمت دعا قرار پائے گی کہ یہ اس دعا سے آگے ہوگی جس میں کہ انسان محدود ہو کر اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، محدود ہو کر اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے. یہی سبب ہے کہ ہم کو جماعتی عبادت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا بھر کے مومنین کے لیے وہاں پر دعا مانگی جاتی ہے. جب ہم قرآن میں جاتے ہیں اور اسی سبجیکٹ سے متعلق ہو جاتے ہیں، کنسرن ہو جاتے ہیں، تو ہم کو ایسی آیات ملتی ہیں جن میں فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے اسپیشل سرکل ہے اور اسی سرکل سے دعا باہر نہیں جاتی. یعنی میرے کہنے کا مقصد یوں ہے کہ مومنین ہی کے لیے دعا کی جاتی ہے، کبھی کبھی مشرکین کے لیے، منافقوں کے لیے ایسی دعا نہیں کی جاتی ہے. یہ قانون نہیں ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کوئی سیاست ہے تو یہ بات الگ ہے، دین کی بات ہے تو وہ الگ ہے. قرآن میں کوئی سیاست نہیں، بس اس میں ہدایت ہے، اس میں بہت صاف ستھری حکمتیں اور ظاہری باتیں ہیں. تو قرآن میں فرشتے دعا مانگتے ہیں، مومنین دعا مانگتے ہیں، اس سے ہم اپنے اس دعا کے مضمون کو سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ہم بھی اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں جس طرح قرآن میں ہے. والدین کے لیے دعا ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، اہل ایمان کے لیے دعا ہے، اور فرشتوں نے جو جہاں قرآن میں دعائیں مانگی ہیں مومنین کے لیے وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ رد عمل کے طور پر جو ثواب ملتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے. اور یہی سبب ہے کہ اسلام نے معاشرے کے اندر کہیں کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی موت واقع ہوئی ہے، تو وہاں جا کر بیمار پرسی، ماتم پرسی، یہ سنت رکھی ہے اسلام. اسے کیا ہوتا ہے، اس سے دل کی جو کیفیت ہے وہ درست ہو جاتی ہے، کچھ ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہیں، کچھ برادری، کچھ دوستی کے جذبات ابھرتے ہیں، کچھ دعا کرنے کے لیے دل چاہتا ہے، کچھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کچھ دل نرم ہو جاتا ہے اس بہانے سے. کیونکہ دل کو نرم رکھنا اس کے لیے کوئی حکمت چاہیے. تو یہ بعض دفعہ ڈائریکٹ نرم ہوتا ہے اور بعض دفعہ انڈائریکٹ نرم ہوتا ہے. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو گیا، بہت بڑی سعادت ہے. اور انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کوئی بہانہ تراشتے ہیں کہ کسی کمزور آدمی سے ملتے ہیں، کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی مصیبت ہوئی ہے، کوئی موت واقع ہوئی ہے مومنین میں سے، تو یہ عملی طور پر ہے. اور دعا میں تو آپ ہر جگہ پر جا سکتے ہیں, اپنے خیال میں اور اپنے دعا میں آپ کہہ سکتے ہیں سیارہ زمین پر جتنے مومنین بستے ہیں, اور پھر سپوز کر سکتے ہیں کہ کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی درد ہو تو اس کے لیے خداون. مطلب اس کا یہ ہوا کہ تکلیف رحمت ہے, جسمانی تکلیف, کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ترازو کے جس طرح دو پلے ہوتے ہیں, اس طرح ہماری ظاہری حیثیت اور باطنی حیثیت ترازو کے دو پلے ہیں. جب اس جسمانی پلے کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو روحانی اور باطنی پلے کا وزن کم ہوتا ہے, جب یہاں کم ہوتا ہے تو وہاں زیادہ ہوتا ہے. ہم اگر چاہیں کہ روح کے پلے میں وزن ہو تو یہاں تھوڑا سا نقصان اٹھانا چاہیے, اور نقصان یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بیمار ہو جائیں تاکہ ہمارا جو فخر ہے وہ خاک میں مل جائے اور ہماری مغروری کم ہو جائے. ہم جہاں جسم پر فخر کرتے ہیں, اپنی قوت پر فخر کرتے ہیں, اپنی صحت کی تعریف کرتے ہیں, جسم کی تعریف کرتے ہیں, یہ ہم کو مغرور بناتا ہے. اس لیے اچھا ہے کہ کبھی کبھار بیمار ہو جائے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ عاجز ہو جائے, تاکہ ہمیں بہت ہی غریب مسکین کی طرح بولنے لگے اور ہمارا دل ایسا ہو, پھر ہماری دعا خداوند سن. اس میں حکمت ہے. خداوند عالم نے بہشت کو جس طرح بنایا ہے وہ مومن جانتا ہے کہ وہاں سلامتی ہے, صحت ہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی درد نہیں, کوئی دکھ نہیں. خدا اگر چاہتا تو اس دنیا کو بھی اس طرح سے بنا سکتا, لیکن اس نے جان بوجھ کر اس دنیا کو تکالیف سے بھرپور کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو یہاں تھوڑی سی تکلیف چاہیے, اس کو جاننا چاہیے کہ تکلیف میں کیا حکمت ہے, بیماری میں کیا حکمت ہے, دکھ میں کیا حکمت ہے, رنج میں کیا حکمت ہے. مگر مومن کے لیے یہ سب حکمتیں ہیں, منافق کے لیے کوئی حکمت نہیں ہے, اس کے لیے دکھ ہی دکھ ہے. ایک تکلیف کے دو رخ ہیں, ایک رخ اس کا سزا کا ہے اور دوسرا رخ اس کا حکمت کا, آزمائش کا اور ثواب کا ہے. ایک بیماری دو پہلو رکھتی ہے, کافر کو ہے تو کوئی اس کو کچھ نہیں ملے گا, مومن کو ہے تو یہ تو اس سے ثواب ملے گا, یہ تو اس کی بندگی ہے, یہ تو اس سے کہ گناہوں کی تلافی ہے. بھوک جو ہے کافروں کے لیے عذاب ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے. موت جو ہے وہ کافروں کا خاتمہ ہے, مومنوں کے لیے تو راحت کا دروازہ ہے. الموت ریحانۃ المومن, موت مومن کا گلدستہ ہے, اور گلدستہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب کہ کوئی کامیابی ہوتی ہے. تو اب مومن کی زندگی کامیاب ہو گئی اور یہ موت کی شکل میں اس کو گلدستہ پیش کیا جاتا ہے, اس کو خوش آمدی کیا جاتا ہے موت سے. تو ہر چیز کے دو پہ, دولت اگر مومن کے لیے صحیح معنوں میں ہے, حلال کی ہے, جائز ہے اور اس سے راہ خدا میں خرچ ہوتا رہتا ہے, نیک کام کیے جاتے ہیں, تو یہ دولت مومن کے لیے رحمت ہے. پر یہی دولت منافق کے لیے زامت اور عذاب ہے, کسی اور کے لیے, کیونکہ وہ اسے گناہ کرتا ہے, اسے ایسے کام کرتا ہے کہ کل ان کاموں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو جائے گا, اسے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. تو میں اب اس وقت یہ فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں, دو رخ ہیں, اور دو پہلوؤں کے بغیر دنیا میں, کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اہدل حسنیائن, دو نیکیوں میں سے ایک. زمانۂ نبوت میں مومنین سے کہلایا کہ کہو اے مومنین کہ ہم دو نیکیوں کے درمیان میں رہتے ہیں, تکلیف آئی تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، مصیبت آئی تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، اور تمہارے لیے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اے کافروں، تمہارے لیے نہ اس میں فائدہ ہے اور نہ اس میں فائدہ ہے، دونوں میں نقصان اور نقصان ہی نقصان. ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے بصیرت چاہیے، اور بصیرت علم کے نتیجے میں ملتی ہے. بصیرت کا مطلب عقل کی نگاہ، دل کی آنکھ، دیدہ باطن. تو یہ بصیرت بہت بڑی چیز ہے، اور مومن علم الیقین کی بدولت بصیرت کو حاصل کر سکتا ہے. بصیرت کے بڑے سے بڑے معنی بھی ہیں، اور بصیرت کے اعلیٰ معنی یہ ہیں کہ پوری طرح سے مومن اندرونی آنکھ سے پرسنل ورلڈ کو دیکھتا ہے، اور ذاتی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے. تو یہ بصیرت کی انتہا ہے، یہ بصیرت کی چوٹی ہے. دوستو، آپ عادت بنائیں کہ جس کی بدولت آپ ہمیشہ علم کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور علم سے دلچسپی ہو، علم کو سننے اور علم کو بیان کرنے کی عادت اپنی ذات میں پیدا کریں. اور یہ جو پاک مذہب ہے آپ کا، یہ پیغمبروں کا مذہب ہے. کیا میں بتاؤں مذہب یا دین کے بارے میں کہ یہ دین کب سے چلتا ہے؟ کیا میں یہ بھی بتاؤں کہ 124,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے، ان کا مشترکہ دین کون سا؟ کوئی انسان اس طرح سے بھی سوچتا ہوگا کہ موسیٰ کا دین یہودی تھا، عیسیٰ کا دین نصرانی تھا، اور ابراہیم کا دین حنفی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام تھا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. سب انبیاء اللہ کے دین میں تھے، سب انبیاء علیہ السلام خدا کے دین میں تھے، اور خدا بھی یہی دین رکھتا ہے. سب پیغمبروں کی امتیں مل کر ایک ہی دین رکھتے تھے، یہ دین اسلام. آپ کہیں گے تو اسلام کا ظہور تو زیادہ سے زیادہ حضرت کے زمانے سے ہوا. نہیں نہیں، یہ بات نہیں. اسلام شروع سے ہے، نام بدلتے رہتے ہیں کسی بھی حقیقت کے، امام کے، دین کے، نور کے، لیکن حقیقت ہمیشہ سے ایک طرح سے اور ایک ہی شان سے چلتی آئی ہے. یہ جو یہود لفظ ہے، یہ جو نصارہ لفظ ہے، اس میں جاننے کی ضرورت ہے. آپ اسلام کو دین فطرت کہیے، آپ اسلام کو دین حق کہیے، آپ اسلام کو دین خدا کہیے، اور سچا دین کہیے. جس نام سے بھی پکاریں گے دین وہی ہوگا. دین کا مطلب قانون، دین کا مطلب اللہ کا راستہ، دین کے معنی صراط مستقیم. کیا اللہ کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اللہ کا قانون جو اٹل ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک طرح سے ہے. لہذا کسی بھی عظیم پیغمبر کے دنیا سے گزر جانے کے بعد جو بعد میں تبدیلی واقع ہوئی، تو اس کو آپ دین نہ سمجھیں. آج جن لوگوں کو یہود کہا جاتا ہے، تو یہ بات کی بات ہے. آج جن لوگوں کو عیسائی سمجھا جاتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. زمانہ یہ موسیٰ میں ہمارے لیے سمجھنا جو ہے، یعنی سوالیوں کے لیے مشکل نہیں، امام تھے یا نہیں تھے. ہمیں اس زمانے کو جو جس میں امام کام کرتا ہے کیا سمجھنا چاہیے؟ ہمارا دین تو امامت کا دین ہے، نبوت کا دین ہے،
اور امامت کا دین ہے. نبی ہر وقت ہوئے اور یعنی نبوت کے دور میں آن حضرت تک, اور امام تو اب بھی ہیں. نبی کا کام الگ, امام کا کام الگ, یہ بھی نہیں ہے. نبی نے جو کام کیا امام کے لیے کیا, امام نے جو کام کیا وہ سچے دین کے لیے کام کیا. ہمیں ان مومنین سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں, آدم کے زمانے میں, نوح کے زمانے میں, ابراہیم کے زمانے میں, وہ تو ہمارے بھائی تھے. لیکن وہی بھائی تھے جو ایمان پر قائم تھے. عیسائی مذہب میں مومن تھے, اور جب آن حضرت دنیا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے مشن کا اعلان کیا اور اسلام کا ایک بھرپور ظہور ہوا, اس وقت جن عیسائیوں نے انکار کیا وہ گر گئے, اور اس سے پہلے جو ایمان کے رستے پر قائم تھے وہ تو ہمارے بھائی تھے, وہ مومنین تھے. ہم یہ بھی جاننا ہے, ہمارے تصورات میں صفائی اور تزکیہ کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی رکاوٹ کے بغیر آگے سے آگے. کوئی شخص ایک بڑے کارخانے کو چلاتا ہے اور ہر بات کو وہ جانتا ہے, تو جب وہ کارخانے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہاں کوئی خرابی ہے, اس خرابی کو دور کرتا ہے, اس کمزوری کو دور کرتا ہے. کوئی شخص کسی بڑی بلڈنگ میں رہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بلڈنگ میں صفائی ہے یا نہیں ہے, کون سی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے. کسی شخص کی زمین ہے یا کسی کا باغ ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس باغ میں سب چیز ٹھیک ہے یا نہیں. اس طرح ہمارا دین جو ہے, یہ دین ہماری زمین ہے, یہ دین ہمارا گھر ہے, یہ دین ہمارا کارخانہ ہے. ہم اس کو درست طریقے سے اپنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کوئی خرابی ہے, اور یہ سب چیز علم سے درست ہو سکتی ہے. یہ تصورات, یہ نظریات, یہ عقائد, جب تک ہم یہ نہیں جانے کہ اسلام کب سے ہے, جب تک ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہو کہ 124,000 پیغمبروں میں سے ہر ایک کا دین الگ تھا یا سب کا ایک ہی دین تھا, جب تک ہم یہ نہیں جانے کہ کیا خدا کا بھی کوئی دین ہے, اور خدا کا دین ہے تو کس طور سے ہے. خدا کا دین ہے, مومن کا دین ہے تو ایک جیسا نہیں ہے. خدا کا دین ہے تو قانون کے طور پر ہے, یہ صراط مستقیم خدا کا بھی رستہ ہے, یہ صراط مستقیم مومن کا بھی رستہ ہے, لیکن فرق ہے. خدا کا رستہ اس سنس میں ہے کہ خدا تک کہ یہ رستہ جاتا ہے, اور مومن کا رستہ اس لیے ہے کہ اسی رستے پر یہ مومن خدا کے حضور پہنچتا ہے, یا خدا کا رستہ اس لیے ہے کہ خدا ملتا ہے صراط مستقیم پر, اور مومن کا اس لیے ہے کہ مومن کو خدا صراط مستقیم پر ملتا ہے. یہ فرق ہے. خدا کا دین ہے تو کچھ عبادت کرنے کے لیے اور کچھ بندگی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہے, وہ یہ خود خدا ہے, یہ ایک ذات ہے جو بندگی کو قبول کرتی ہے, اور دوسری مخلوق ہے کہ بندگی کرتی ہے, اس میں فرق ہے. مگر دین جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے, دونوں کے لیے اس کا نام دین ہے. قرآن میں اس لفظ کو اس طرح سے یوز کیا گیا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ, خدا کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب میں کسی سوال کے لیے انتظار کروں گا, آپ جو چاہیں اور پھر وقت کو بھی دیکھیں گے.
تقریباً سب لیکچر کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ عقل ہے, جسم روح اور اس سے اوپر عقل ہے.
جی,
لیکن ایک کیسٹ کے اندر آپ نے یہ بتایا کہ جو عقل ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتی.
جی,
لیکن عشق پہنچتا ہے خدا تک. تو پھر آپ کی ہر ایک بات آپ نے جو بتائی اور ہر ایک بات کے اندر آپ نے بتایا کہ عقل ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, تو وہ خدا تک کیوں نہیں پہنچتی, اور عشق پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق عقل سے بڑھ کر ہے.
ہاں, یہ سوال ہے نا آپ کا. جہاں خدا تک عقل نہیں پہنچتی ہے تو وہ عقلی جزوی کی بات ہے, یعنی ایسی عقل جو بہت ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، جسے عام طور پر عقل جزوی کہا جاتا ہے، یہ عقل خدا تک نہیں پہنچتی ہے. اور اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں اور وہ نگاہوں تک رسائی کرتا ہے. ایک ہی بات ہے، ہم اس کے پاس جائیں اپنی نگاہوں سے یا وہ ہمارے پاس پہنچے. اور اس معنی میں یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کی جزوی عقل میں یہ طاقت نہیں کہ خدا تک رسائی کرے. جب تک خدا خود انسان تک اپروچ نہیں کرتا ہے. اس کی دنیاوی مثال ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 9 کروڑ میل کی مسافت پر ہے سورج، اور یہ اپنے سرچشمے سے گولائی میں اپنی روشنی کو، نور کو پھیلاتا ہے. اس میں خاص تیزی ہے، یعنی اس کا حساب یہاں کس رفتار سے نور چلتا ہے. یہاں سائنسدان ہیں، وہ میڈیکل کے ہیں اور مختلف میتھمیٹک کے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس سپیڈ سے نور کا سفر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو سورج کو دیکھتے ہیں، اس دیکھنے کا تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو رزلٹ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا کہ ہماری نگاہیں 9 کروڑ میل کی مسافت تک نہیں پہنچ سکتی ہے. وہ کہ ہماری نگاہ کے اندر بھی ایک روشنی کا اکتیر ہے، ایرو ہے، لیکن یعنی یہ سپریڈ ہوتا ہے، یعنی بہت محدود جگہ ہے. لیکن نور یا کہ سورج اپنی روشنی کے ساتھ ہمارے استقبال کو آتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سورج کو دیکھا. یہی مثال ہے، انسان کی جزوی عقل خدا تک اپروچ نہیں کر سکتی. خدا اپنی صفت ہمارسی سے، یعنی سب کو اپروچ کرنے کی جو اس میں صفت ہے، جو محیط ہے، جو ہر جائی ہے، جو اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ پر ہے، اس صفت کی بدولت ہم کسی وقت خدا کے دیدار کو کر سکتے ہیں یا خدا کو پہچان سکتے ہیں، تو اس کی صفات کی روشنی میں پہچان سکتے ہیں. مثلاً ہمیشہ یہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ انسان کے اندر اپنے طور سے تو 3 روحیں ہیں بس، نباتی، درخت والی، گھاس پات والی، حیوانی، جانور والی روح، انسانی، بولنے والی روح. بس اسی کے ساتھ انسان جو ہے لمیٹڈ ہے. اب اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ایک اور سپر روح کو حاصل کرنا ہوگا، وہ ہے روح القدس. اس کو خدا نے کہا، کیا کہا؟ روح ہی میری اپنی روح کا. جب خدا کی روح آتی ہے، جب خدا کی روح آتی ہے تو نور بن کر آتی ہے، تو خدا کی اپنی روح سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. خدا کی روح ہمارے اندر ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے، خدا کی جتنی صفات ہیں اس کا مظاہرہ کرتی ہے. خدا کے 100 نام ہیں، خدا کی 100 صفات ہیں، ان سب کا جھلوا ہوتا ہے، تو تب خدا کی شناخت ہوتی ہے. انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ان 3 روحوں سے کچھ بھی نہیں پاتا ہے. اگر روحانیت میں کچھ پاتا ہے تو وہ روح آتی ہے تب کچھ پاتا ہے، اگر علم الیقین سے کچھ سمجھتا ہے تو یہ علم الیقین بھی ایک طرح سے اس کی بکھری ہوئی روشنی ہے، دنیا میں سپریٹ آؤٹ ہو گئی ہے، کیونکہ نور
دو قسموں میں، ایک نوری مجتمع، ایک نوری منتشر. نوری مجتمع وہ ہے جو سورس میں ہے، سورج کے سرچشمے میں جو ہے وہ نوری مجتمع ہے، جو اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی روشنی ہے یہ نوری منتشر ہے. تو علم نور ہے، لہذا یہ علم دو طرح سے، ایک نور مجتمع ہے اس کا ایگزاسٹ نہیں ہوا ہے اس چشمے میں، دوسرا نور منتشر ہے جو کتابوں میں ہے اور علماء کی زبان پر ہے. لیکن جو کتابوں میں ہے اس میں خلط ملط بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ پیور نہیں ہے. تو لہذا عقل جزوی خدا کو نہیں پا سکتی ہے، تو خدا خود ہی آتا ہے، خود ہی پہچان کرواتا ہے، تعارف کرواتا ہے. اس طرح اب رہا سوال عشق کا، آپ عشق کس کو کہیں؟ عشق وہ ہوگا جو اس طرف سے آتا ہے. انسان کی ذات کے اندر جو عشق ہے وہ بھی ایک بنیاد صحیح ہے، لیکن حقیقی عشق اس طرف سے آئے گا جس طرح علم اس طرف سے آتا ہے، جس طرح نور اس طرف سے آتا ہے. وہ جو روح آئے گی، چوتھی روح، خدائی روح، وہ اپنے ساتھ عشق کو بھی لے کے آئے گی. ہاں ایک چیز ہے، عقل کے مقابلے میں عشق کو اہمیت کب ہے؟ ایک عقل ہے رفتہ رفتہ دنیوی ہو جاتی ہے، ایک عشق ہے وہ عقیدے کی شکل میں ہے. تو اب اس عشق کی اہمیت ہے، عقل مغرور ہو گئی، عقل گمراہ ہو گئی. اب دیکھیں ابلیس اور آدم کے درمیان کیا مقابلہ ہوا. آدم نے عشق کے رستے کو قبول کیا، ابلیس نے عقل کے رستے کو قبول کیا. لیکن یہاں کون سی عقل؟ عقل وہ جو مخلوق میں ہوتی ہے. تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ ابلیس نے ریزننگ شروع کی، حجت بازی شروع کی، کہا کیوں ایک روشن چیز ایک تاریک چیز کو جھکے، یہ کون سی لاجک ہے؟ کچھ اس طرح سے کہا. پھر اس کو سزا ملی، آدم نے راہ عشق اختیار کیا. ایسا بھی مثال ہے، اس سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی اب انسو بہانا شروع کیا، کہا رب جلیل مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے آپ کی ہدایت کو اور آپ کے فرمان کو اپنے نفس کی خواہش پر قربان کر دیا. وہ اسی طرح مناجات کرتے تھے اور روتے جاتے تھے، مناجات کرتے تھے روتے جاتے تھے. جب عشق نہ ہو تو رونا کہاں سے آئے گا اور توبہ کہاں سے ہوگی؟ اس نے راہ عشق کو اختیار کیا. عشق بنتا ہے اس طرح سے کہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑی غلطی بنائے، چھوٹی غلطی پر خدا کے دوربین کو رکھیں، خدا کے دوربین سے دیکھیں تو چھوٹی غلطی بڑی ہو جاتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس کے قانونی نزاکت کو یوز کریں، قانونی نزاکت، چونکہ خدا میں بہت نزاکت ہے، بہت نزاکت ہے، چونکہ محبوب میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیتا ہے اور جب چاہے تو معافی کر دیتا ہے. تو آدم نے راہ عشق کو اختیار کیا اور ابلیس نے راہ عقل کو اختیار کیا. لیکن میری مراد اس راہ عقل سے وہ عقل جو انسان رکھتا ہے، جس کو ابھی فیض الہی نہیں ملا ہے. تو ابلیس ہار گیا اور آدم جیت گئے. یہ مقابلہ عقل و عشق کا مقام ہے. آدم اور ابلیس کے قصے میں ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں. جبکہ اس پر روشنی پڑے، ہدایت کی روشنی پڑے، ہدایت کی روشنی پڑے تو بہت سے حضرات کو اس میں حیرت ہوتی ہے. آدم جو نبی تھے،